ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन, सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। अम्मा बादो, फ़ैन खैरल किताब किताबुल्लाह व हसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, व खैरुल उमूर अवाज़िमुहा व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمه الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء। وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه। بسم الله الرحمن الرحيم, كتاب المغازي غزوة أسيرت। وقال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأبواء ثم بوات ثم الأسيرت। وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فقيل له كم غزا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غزوة قال 19 قيل كم غزوت أنت معه قال 17 قلت فأيهم كانت أولا قال الأسير أو الأسيرة فذكرت لقتادة فقال الأسيرة। ये किताबुल मगाज़ी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसा कि पहली जिल्द के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके सारे अहवाल बयान किए हैं, उसी ज़िम्न में ये भी वह एक उन्वान है, बड़ा उन्वान जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कायम कर रहे हैं किताब के नाम से। अल मगाज़ी जो है वो मगज़ा की जमा है। गज़ा यगज़ू गज़वन व गज़वतन व मगज़न व मगज़ातन, ये तर्जमा उसका होता है इरादा और कस्द करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुफार का कस्द करना, चाहे बजाते खुद हो या हजरात सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन के ज़रिए से हो, और चाहे जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाकर हो, या जिन मकामात के अंदर उन्होंने क़याम किया है, उतरे हैं, आकर के ठहरे हैं, वहाँ जाकर हो, उसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस्तेलाह के मुताबिक गज़वे से ताबीर किया जाता है। ये वो गज़वे की तशरीह है जो हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने की है। वैसे तो फ़न सियर व मगाज़ी के यहाँ क्या अइम्मा के यहाँ गज़वा उस वाक़े को कहा जाता है जिसमें बनफ़्से नफीस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शरीक हुए हों, और जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिरकत न की हो, बल्कि हजरात सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन को भेजा हो, तो उसको सरिया कहते हैं, उसकी जमा सराया आती है। लेकिन चूंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताबुल मगाज़ी के अंदर गज़वात के साथ साथ सराया को भी बयान किया है, तो उनके इस अंदाज की वजह से हजरत हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने गज़वे की ऐसी तारीफ की जिसमें सरिया भी आ जाए। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से कुफार का जो कस्द किया जाएगा, चाहे बनफ़्से नफीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाएँ या हजरात सहाबा को भेजें, और जहाँ जा रहे हैं وہ جگہ وہ ہو جہاں کفار خود قیام پذیر ہیں, ٹھہرے ہوئے ہیں, وہاں رہتے ہیں, یا وہ جگہ ہو جہاں آ کر کے وہ اترے ہیں, جیسے کہ غزوہ خندق اور احد کے موقع پر وہ ان کا اپنا وطن نہیں تھا لیکن وہاں آ کر کے وہ ٹھہرے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو بہرحال اس کو غزوے سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی ارادے سے تشریف لے جانا یہ اہل سیر کے یہاں غزوہ کہلاتا ہے, چاہے قتال کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو. اس لیے کہ غزوات تو بہت سارے ہوئے لیکن تمام غزوات کے اندر قتال کی نوبت نہیں آئی, بلکہ چند ہی غزوات ہیں جس میں قتال کی نوبت آئی ہو. اور قتال کا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دشمنوں سے قتال کیا ہو, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس قتال کرنا, وہ تو غزوہ احد کے اندر ایک موقع پر ابی ابن خلب کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے پاس سے نیزہ لے کر کے چرکا دیا تھا, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. تو یہاں قتال کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں صحابہ نے قتال کیا ہو. تو بہرحال غزوہ کیا مفہوم جو ہے وہ عام ہے, اس میں قتال ضروری نہیں ہے. اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب جو قائم کیا ہے کہ غزوہ عشیرہ یا العسیرہ, اس باب کو قائم کرنے سے کیا مقصد ہے؟ کیا اس باب کو قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غزوات کے اندر پہلا غزوہ غزوہ عشیرہ پیش آیا یہ بتلانا چاہتے ہیں, یا کوئی اور مقصد ہے؟ تو عام طور پر تو حضرات شرا یہی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہاں اس باب کو قائم کر کے کتاب المغازی کی شروعات غزوہ عشیرہ سے کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ غزوات میں سب سے پہلا غزوہ جو ہے غزوہ عشیرہ پیش آیا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے, لامہ میں اس کا تذکرہ ہے. لیکن حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب المغازی کی شروعات غزوہ عشیرہ سے کی ہے, وہ اس لیے نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلا غزوہ غزوہ عشیرہ ہے اس کی طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں, بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المغازی کی شروعات تو غزوہ بدر سے کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جس کو شہرت بھی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا ایک خاص مقام بھی ہے, اور اس میں شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں بھی ہیں, اور جن صحابہ نے اس میں شرکت کی تھی ان کو دوسرے صحابہ کے مقابلے میں فضیلت اور فوقیت بھی حاصل ہے, جیسا کہ امام بخاری نے اس سلسلے میں ابواب قائم کیے ہیں. تو اصل تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب المغازی کی شروعات غزوہ بدر سے کرنا چاہتے ہیں. البتہ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ واقعات پیش آئیں, یہ غزوہ عشیرہ ہے کہ دراصل اسی غزوہ بدر کی تمہید اور مقدمہ ہے. اس لیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ابو سفیان کے جس قافلے کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعاقب کیا تھا, جو قافلہ اپنی تجارتی مہم مکمل کر کے شام سے واپس لوٹ رہا تھا, اور اسی کے تعاقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, اور پھر وہ قافلہ تو ہاتھ نہیں لگا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس بہانے سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں مقابلہ ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اسلام کو ایسا جو ہے ایسی فتح اور ایسی کامیابی حاصل کریں کہ کفار کے لیے ہمیشہ کے واسطے ننگ و عار کا سبب ہو. چنانچہ غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اسباب وجود میں آئے کہ مسلمانوں یہ جو قافلہ تھا وہ تو اپنا راستہ بدل کر گویا سلامتی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا, لیکن اس قافلے کی حفاظت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے جو لوگ لشکر کی شکل میں چلے تھے ابو جہل کی سرکردگی میں ان کے ساتھ مقابلے کی نوبت آئی. تو یہی وہ قافلہ ہے جو جس کے ساتھ تعاقب میں یہ غزوہ بدر پیش آیا. یہ قافلہ جس وقت جا رہا تھا اپنی تجارتی مہم کے لیے, جاتے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب فرمایا تھا, اور اس کے تعاقب میں آپ مقام عشیرہ تک تشریف لے گئے تھے, اور یہی وہ قافلہ تھا جو اپنی تجارتی مہم مکمل کر کے واپس لوٹ رہا تھا, اور اس موقع پر آپ نے تعاقب فرمایا اور اس کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آیا. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمانا چاہتے ہیں کہ گویا غزوہ عشیرہ کو جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ مقصود بھی ذکر ہے, بلکہ مقصود بھی ذکر جو ہے وہ تو غزوہ بدر ہے, لیکن اس کی تمہید اور مقدمے کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غزوہ عشیرہ کو بیان کر رہے ہیں. اب جب پہلا باب غزوہ عشیرہ کا بیان کیا تو اب سوال پیدا ہوا کہ شاید یہی پہلا غزوہ ہو, تو اسی دخل مقدر کو دفع کرنے کے لیے امام بخاری محمد ابن اسحاق جو فن مغازی کے اماموں میں شمار ہوتے ہیں ان کا قول نقل کیا, اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بواد ثم عشیرۃ. گویا کسی کو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ پہلا باب غزوہ عشیرہ کو بیان کرنے کے لیے قائم کیا, اس سے یوں امام بخاری یوں سمجھتے ہیں یا یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ یہی پہلا غزوہ ہے, اس لیے امام بخاری اس گویا پیدا ہونے والے اس سوال کا اس خیال کا دفعیہ کرنے کے لیے آگے محمد ابن اسحاق کے قول کو دخل مقدر کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلا غزوہ تو وہی ہے جو ابوا میں پیش آیا تھا, پہلا غزوہ ابوا ہے, دوسرا بوات ہے, اور پھر تیسرا غزوہ عشیرہ. یہ حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ کی ہے, اور ماشاءاللہ حالات جو دوسری چیزوں کو دیکھ کر کے اسی کو حضرات متاخر محققین نے راجح قرار دیا ہے. ویسے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے پہلا باب اس لیے قائم کیا کہ یہ پہلا غزوہ ہے اس کی طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں, تو پھر وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد ابن اسحاق کے قول کو کیوں ذکر کیا, تو اس کا جواب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی عادت تو ویسے یہی ہے کہ جو قول ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ یہی ہے اور کچھ ہے نہیں, دوسرے اقوال کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن یہاں کوئی بات ایسی ذرا ایسی ہو جو نظر انداز کی نہ جا سکتی ہو تو پھر اس کو جو ہے بیان کرتے ہیں. تو محمد ابن اسحاق کا قول چونکہ اکثر حضرات اصحاب مغازی و سیر نے اس کو لیا ہے, اسی کو اختیار کرتے ہیں سیر و مغازی والے, پہلا غزوہ غزوہ ابوا کو بیان کرتے ہیں, وہ محمد ابن اسحاق کا یہ قول ایسا نہیں تھا کہ اس سے صرف نظر کیا جاتا, اس لیے اس کو انہوں نے بیان کر دیا. بہرحال یہ تو غزوہ کا جو عنوان قائم کیا باپ کا اس کے متعلق بات ہوئی, اور پھر یہ غزوہ عشیرہ جو ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کہ بتلایا آپ کو پتہ چلا تھا کہ قریش کا قافلہ تجارت کے لیے جا رہا تھا, اس کے تعاقب میں آپ نکلے تھے, اور آپ جب وہاں پہنچے وہ نکل چکا تھا, جنگ کی نوبت نہیں آئی, آپ واپس تشریف لے آئے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو روایت پیش کی ہے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, فقیل له کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ, یہ حضرت ابو اسحاق سبیعی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, آپ سے پوچھا گیا, قیل له, بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوچھنے والا کوئی اور ہوگا, لیکن یہی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی کے اخیر میں باب قائم کیا ہے, کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں باب نہیں قائم کیا, تمام غزوات کو بیان کرنے کے بعد اخیر میں باب کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا, وہاں اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے. وہاں جو ہے الفاظ یہ ہیں حدیث کے روایت کے کہ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, وہ سوال کرنے والے وہی ہیں, احادیث جو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں, بہت سی مرتبہ راوی یا سائل جو ہے اپنے آپ کو غائب کر دیتا ہے, یعنی روایت اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ سوال انہوں نے کیا ہے, لیکن اس روایت کے دوسرے طرق کو جب پیش نظر رکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے بھی وہی ہیں. بہرحال انہی ابو اسحاق نے سوال کیا تھا, تو فقیل له کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے غزوات فرمائے, قال 19, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کے سلسلے میں بھی ارباب سیر و مغازی کے درمیان اختلاف ہے. 7 قول ذکر کیے گئے ہیں 19 سے لے کر 27 تک, لیکن بیچ میں 20 اور 23 کو چھوڑ کر 19 اور 21, 22, 24, 25, 26 اور 27, لیکن 27 والے قول ہی کو اہل سیر نے راجح قرار دیا ہے. راجح قول یہی ہے, محققین اہل سیر یہی فرماتے ہیں کہ غزوات کی تعداد 27 ہے. تو بہرحال انہوں نے حضرت زید بن ارقم نے 19 غزوات بتلائے. قلقم غزوت انت معه, پھر پوچھا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کن غزوات کے اندر شریک ہوئے, تو کتنے غزوات میں؟ قال 17 غزوات میں شرکت کی نوبت آئی. قلت وفائیہم کانت اولا, پہلا کون سا غزوہ تھا؟ تو فرماتے ہیں الشعر او الشعرہ, غزوہ الشعرہ یا الشعر جو کہا گیا ہے یہ دوسری روایت میں, جیسا کہ اور پھر یہاں خود بھی یہ کہتے ہیں میں نے حضرت قتادہ سے, یہ کہتے ہیں شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اشعرا, اور یہی صحیح ہے. ایک اسیر آتا ہے تو غزوہ اسرا, یہ غزوہ تبوک کو بھی دوسرا نام تبوک کہا ہے, جہاں غزوہ تبوک کو امام بخاری نے بیان کیا ہے وہاں غزوہ تبوک کے ساتھ لفظ اسرا بھی, غزوۃ الاسرا بھی ذکر کیا ہے. بہرحال یہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعرا کو پہلے کیوں بیان کیا, جبکہ بقول محمد اسحاق, محمد ابن اسحاق, اس سے پہلے دو غزوات ہو چکے ہیں. اس کے دو کئی جوابات دیے گئے ہیں. جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صغیر اور کم سن ہونے کی وجہ سے, یعنی ان کی عمر اتنی نہیں ہوئی تھی کہ وہ غزوات میں شرکت کی ان کو اجازت ملے, اس لیے ان کو اس کا پتہ نہیں چلا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان دو غزوات کا ان کو پتہ نہیں چلا, اس لیے انہوں نے اس کو پہلے ذکر بیان نہیں کیا ہے. پہلا غزوہ جس میں ان کو شرکت کا موقع ملا یہ غزوہ عشیرا تھا, اس لیے وہیں سے انہوں نے شمار کر کے اس کو پہلا غزوہ بتلایا ہے. بہرحال اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرات شرا نے اس موقع پر ذکر کی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تو کتاب المغازی کو گویا شروع کرنا تھا, اور یہ باب اسی مقصد کے ذریعے سے انہوں نے مقصد کے لیے انہوں نے قائم کیا ہے, اور آگے بھی اس کے بعد آگے جو باب قائم کیا ہے اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کا تذکرہ کیا جو غزوہ بدر کے اندر قتل کیے جانے والے ہیں کفار میں سے. تو یہ غزوہ بدر کے پیش آنے سے بہت پہلے ایک تو تذکرہ وہ بھی تھا جو غزوہ بدر کی شب میں آپ نے باقاعدہ میدان میں نشاندہی کر کے بتلایا تھا فلاں یہاں قتل ہوگا, وہ ایک دوسرا وہ مراد نہیں ہے. بہت زمانہ پہلے جب کہ غزوہ بدر پیش نہیں آتا, اس سے پہلے بھی آپ نے بطور پیشین گوئی بعضوں کے متعلق فرمایا تھا, ان میں سے ہی صفوان ابن امیہ ہے, اس کا وہ یہاں ذکر کیا گیا. یہ بہت غزوہ بدر کے پیش آنے سے بہت مدت پہلے اس کو حضور نے بیان فرمایا, تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے اسی سنت کا اتباع کرتے ہوئے باب الذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل بدرین اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فوائد افویز و برکات سے مالا مال فرمائے. یہ میں نے خطبے کے اندر پہلے جو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیش کی ہے, یہ حدیث جو ہے حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے کہ ہر راوی نے اپنے مروی انہوں سے اور ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی روایت سنی. میں نے بھی اپنے مرشد اور شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ عمر قدو سے سب سے پہلے یہ روایت سنی تھی, آج سے تقریباً 50 سال پہلے. تو یہ آپ کا بھی یہ تسلسل باقی رہے گا. حضرت شیخ نے اپنے استاد اور شیخ حضرت مانا خلیل احمد صاحب سے, اور انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اشاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کے نانا ہوتے ہیں, اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. اور یہ تسلسل اولیت والا راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہی ہے. حضرت سفیان ابن عیینہ نے اپنے استاد عمرو ابن دینار سے, اور ان کے استاد عمرو ابن دینار نے اپنے شیخ ابو قابوس سے جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے آزاد کردہ غلام تھے, اور ابو قابوس نے اپنے آقا اور استاد حضرت مولانا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر پہلے یہ نہیں سنا. بہرحال یہ تسلسل آپ کا بھی باقی رہے, اس لیے میں نے پہلے اس کو ذکر کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے انوار و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان حدیث کی خدمت کرنے والوں کے زمرے میں اللہ قیامت کے روز ہمارا حشر فرمائے. دعا کر لیں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ لا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ان طالبات کو تو نے محض اپنے فضل سے اپنے دین کے علوم کی تحصیل کے لیے منتخب فرمایا ہے, ان سب کو اعلیٰ عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. اللہ پوری محنت توجہ تندہی کے ساتھ اللہ ان علوم کو حاصل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما اور ان پر عمل کا اہتمام نصیب فرما. اللہ ان بچیوں سے ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کے مربیوں نے جو اچھی اچھی امیدیں اور توقعات قائم کی ہیں ان کے بڑھ کر کے بنا دے. اپنی شان ربوبیت سے اللہ ان کے ایسی تربیت فرما کہ وہ اپنے والدین اور اساتذہ کی آنکھوں کا نور اور ان کے دل کا سرور بن جائیں. اپنے فضل کا معاملہ فرما, اللہ ان کے ایسی تربیت فرما کہ وہ معاشرے کو نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرز پر اور عورتوں کی اے اللہ ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے والی بن جائیں، اپنے فضل کا ان کے اوپر معاملہ فرما، اللہ اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما، اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما، ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارہ سے اس کی پوری 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 حفاظت فرما۔ مولانا ارشاد احمد صاحب اور اے اللہ ان کی تمام علمی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا حسن قبول عطا فرما کر، اے اللہ اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلے سے اے اللہ ان کاموں کو آگے بڑھانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، ان کو اس کے لیے اسباب و وسائل مہیا فرما، ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ اب اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائیں تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحاب اجمعین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔